الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها خباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أو كما قال رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے اسلام کا ایک جامع تصور، یہ موضوع ہے جو ان خطبات جمعہ میں چل رہا ہے. الحمدللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کے حوالے سے الحمدللہ یہ بات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلام ایک مکمل کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے جو زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق ہدایات دیتا ہے. لہذا انسانی زندگی کو اگر دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے سمجھنے کے لیے تو بات اور آسان ہو جائے گی. انسانی زندگی کے بعض گوشے وہ ہیں جن کا تعلق انفرادی سطح سے متعلق ہے، انڈیویجول اسپیکٹس آف لائف جو ہوتے ہیں اس سے متعلق ہوتے ہیں. ہر انسان کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے، کوئی ڈوگما اس کائنات سے متعلق، اپنے وجود سے متعلق، جینے مرنے سے متعلق، کوئی نہ کوئی عقیدہ ہر انسان کے پاس، ہر مذہب یہ عقیدہ دیتا. الحمدللہ دین اسلام کے عقائد پر بہت تفصیل سے بات ہو چکی کہ دین اسلام کی جڑ اور بنیاد توحید باری تعالیٰ پر ہے. اس عقیدے پر ہے کہ اس کائنات کا رب، مالک، خالق، حاکم، پروردگار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح اس رب نے اس کائنات کو بامقصد پیدا کیا، ہماری تخلیق بھی بامقصد ہے. دنیا میں ہر شے اللہ پاک میں اس کے مقصد تخلیق کے ساتھ پیدا فرمائی. اسی طرح دوسرا عقیدہ ایمان بے رسالت انسانوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، تو رول ماڈل کے طور پر، اسوائے حسنہ کے طور پر اللہ پاک نے 125,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، جو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے، رحمت خداوندی کا اظہار تمام پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے، اور رحمت کا کلائمیکس اگر کہا جائے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اسی طرح تیسرا عقیدہ ایمان بالآخرہ، اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد نیا نظام، نیا نظام زندگی جس میں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا تصور، حساب کتاب، جنت جہنم کا تصور، یہ ایمان بالآخرہ سے متعلق۔ اس کی مثال ایک حدیث میں یوں آئی ہے کہ جیسے ایک عمارت ہو، اس عمارت میں ایک بنیاد ہوتی ہے اور پھر اس کے کچھ پلرز ہوتے ہیں، تو بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، مسلم شریف کی روایت ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، جس کا آغاز ہوتا ہے کلمہ شہادت سے۔ جیسے ایک عظیم عمارت میں فاؤنڈیشن ہوتی ہے، یہ فاؤنڈیشن پلر ہوتا ہے، اس طرح ہمارے دین میں کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کی اہمیت ہے، انٹرنس ہے، یہ اس دین میں داخلے کا شاہدراں ہے۔ پھر عقائد کے بعد عبادات کا تصور، ارکان اسلام، دا پلرز آف اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ایک حدیث میں آیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق۔ اسی طرح خوشی اور غم کے مواقع پر ہم کچھ رسومات کرتے ہیں، خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے، سوشل کسٹمز ہوتی ہیں، کچھ ریچولز ہوتی ہیں۔ اسلام ہمیں الحمدللہ خوشی منانے کا پورا طریقہ سکھاتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، بلکہ خوشی کے مواقع کون سے ہیں وہ بھی واضح کر دیے گئے، اپنی مرضی سے کوئی خوشی کا موقع نہیں بنایا جا سکتا۔ جو حدیث میں یا سنت میں جس کو واقعتاً خوشی قرار دیا گیا، سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ سکھایا، وہ سنت ہے نبی کریم کی، جس میں عید کا دن، عیدین، دو عید دیں، بڑی بہت بڑا خوشی کا دن ہے، کسی کے نکاح کا موقع آ گیا، شادی کا موقع خوشی کا موقع ہے، کیسے کی جائے اس کی پوری تفصیلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں موجود ہے۔ اسی طرح کوئی غم کا موقع آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب انتقال کے موقع پر کیا کیا جائے، اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں حدیث سے، سنت سے، کہ اس کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے گا، نماز جنازہ کی کیا فضیلت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تین گوشے ہماری زندگی کے، عقائد، عبادات اور رسومات، جو ہر مذہب یا ہر دین ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔ کرسچینٹی کو سٹڈی کر لیجئے، اسی طرح ہندو مت کو سٹڈی کر لیجئے، یہودیت کو، جتنے بھی مذہب ہیں اس وقت دنیا میں، وہ سب کے سب یہ تینوں بنیادی چیزیں فراہم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈوگما، عقیدہ، بلیوز، دا سیٹ آف بلیوز۔ اسی طرح ارکان اسلام کے حوالے سے عبادت کا طریقہ، موڈس آف ورشپ، اور اسی طرح ریچولز۔ لیکن یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اسلام محض مذہب نہیں ہے، یہ ریلیجن جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے اور رسومات سے۔ اسلام جہاں ہمیں عقیدے کی تفصیلات بتاتا ہے، عبادات کی تفصیلات بتاتا ہے، رسومات کی، وہاں ایک مکمل خاندانی نظام بھی دیتا ہے، کمپلیٹ فیملی سسٹم، جو آج سب سے زیادہ ہاٹ ٹارگٹ ہے شیطان کا یا شیطانی ایجنڈے کا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم آئندہ دنوں میں بات کریں گے۔ پھر خاندانی زندگی سے، خاندان سے، جو 10 خاندان آپس میں ملتے ہیں، ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک سوسائٹی، سوسائٹی کم از کم 10 خاندان جہاں مل کے رہ رہے ہوں، وہ ایک سوسائٹی فارم ہوتی ہے وہاں، جہاں 10 فیملیز مل کے رہ رہی ہوں۔ اب ڈیفینیشن ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے، اسلام کا معاشرتی نظام۔ پھر اسلام کا مکمل ایک معاشی نظام ہے، اکنامک سسٹم ہے، اس کا پہلا حصہ آج انشاءاللہ زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد پر مبنی گفتگو ہے جو آج کی جائے گی، ورنہ اس کا پورا ایک نظام ہے جو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بیان ہو سکے گا۔ اسی طرح اسلام کا ایک مکمل سیاسی نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم۔ تو اسلام کمپلیٹ سوشو، پولیٹیکو، اکنامک سسٹم کا نام ہے. اس میں سے آج پہلا حصہ جیسے میں نے عرض کیا ارکان اسلام میں اہم ترین رکن نماز کے بعد زکوٰۃ کا سسٹم ہے جس پر پچھلی مرتبہ بھی بات ہوئی تھی. آج اس کے سوشل اینڈ اکنامیکل بینیفٹس معاشی اور معاشرتی فوائد پر بات کریں گے. پہلے اللہ پاک سے دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسلام پر یقین عطا فرمائے اور اسلام کے عقائد اور عبادات اس کی حکمتیں اس میں جو وزڈم اللہ پاک نے بیان فرمائی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح پھر نماز کا پورا ایک نظام ہے اس کو قائم کرنے کی توفیق دے. اسی طرح زکوٰۃ کا پورا ایک نظام ہے اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کیا تھا سورہ حج کی آیات کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو ہجرت کے دوران جو آیات نازل ہوئیں اس میں ریاست اسلامی کے خد و خال کیا ہوں گے, نماز کا نظام کیا ہوگا, زکوٰۃ کا نظام کیا ہوگا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے تفصیلات بیان کر دی گئیں. سورہ حج کی آیات پچھلے جمعے میں الحمدللہ ہم نے بیان کیا تھا. یعنی اسلام کے معاشرتی نظام میں سب سے اہم ترین اگر کوئی پلر ہے تو وہ زکوٰۃ کا نظام ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے جسم میں ہماری بیک بون ہوتی ہے, ریڑھ کی ہڈی, اگر وہ سیدھی ہو تو پورا کا پورا سٹرکچر سیدھا ہوتا ہے, سسٹم صحیح طرح سے چلتا ہے. یہ صرف ہڈی نہیں ہے, اس کے اندر پورا ایک اسپائنل کارڈ بھی چل رہی ہے. اگر ڈاکٹر ہوں گے تو فوراً سمجھ جائیں گے اسپائنل کارڈ کیا ہے. یہ پورا نظام جو آپ کا برین سے پورے کے پورے جسم تک میسیجز کنوے کرنے کا ہے وہ پورا کا پورا اسپائنل کارڈ میں چلتا, اور یہ اسپائنل کارڈ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتی ہے, اس کو سیو کیا, پرزرو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو جہاں ریڑھ کی ہڈی کی یہ اہمیت ہے کہ انسان کا سٹرکچر جو ہے سیدھا کھڑا رہے یا موومنٹ اس کی صحیح رہے, وہاں پورا کا پورا نظام کنٹرول بھی ہو رہا ہوتا ہے برین کے ذریعے, اسی ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے. اسی طرح اسلام کا معاشی نظام جو ہے دا اکنامک سسٹم آف اسلام, اس میں اہم ترین پلار یہ زکوٰۃ کا نظام ہے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کا غلبہ فرمایا اس میں نماز کا نظام بھی قائم کیا اور نظام زکوٰۃ بھی قائم کیا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا, سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے, زکوٰۃ کے معاشرتی فائدے کیا ہیں اس کو سمجھ لیجئے. فرمایا خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا. سورۃ توبہ میں اکثر و بیشتر یہ آیات آئی ہیں, اور سورۃ توبہ اس میں اکثر و بیشتر غزوہ تبوک کے حالات و واقعات ہیں. گویا اس کا زمانہ نزول بالکل واضح ہے, فتح مکہ کے فوراً بعد یہ غزوات ہوئے ہیں, حنین بھی اور تبوک بھی, یہ 9 ہجری 10 ہجری کا واقعہ. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے دنیاوی زندگی جو ہے اس کا آخری حصہ 8 ہجری مکہ فتح ہوا, 9 ہجری غزوہ حنین ہے, اور تقریباً 9 ہجری کے اختتام ہی پر غزوہ تبوک ہے, اور غزوہ تبوک کے اکثر و بیشتر حالات پر تبصرہ سورۃ توبہ میں ہے جو تفصیل سے بیان کیے گئے. اسی سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان ہوئے ہیں, اس کی حکمت بھی بیان ہو رہی ہے. تو گویا پس منظر بالکل واضح ہے. فرمایا خذ من اموالہم صدقۃً, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے. تطہرہم, زکوٰۃ کیوں لیجئے؟ تطہرہم, آپ ان کو پاک کر دیجئے. وتزکیہم بہا, اور ان کا تزکیہ کر دیجئے اس مال کے ذریعے سے. گویا زکوٰۃ کا سب سے بہترین فائدہ اگر کہا جا سکتا ہے روحانی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, کہ انسان کو جو مال اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اور اس مال کی ایک شدید محبت رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, تو مال کی تطہیر کے لیے, دا پیوریفیکیشن آف ویلتھ کے لیے جو نظام عطا فرمایا وہ زکوٰۃ کا نظام ہے. اگر انسان اس کی روح کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے, آبجیکٹو کیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا, اللہ کے حکم پر اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اپنی ٹوٹل سیونگ کا, انکم کا نہیں, ابھی فرق میں آپ کے سامنے رکھوں گا, موجودہ نظام میں انکم پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے, اسی لیے بینک میں پیسے ہی نہیں جمع کرا رہے لوگ. جتنی ٹرانزیکشن ہوگی سال میں, جتنی ٹرانزیکشن ہوگی اس میں جتنی انکم آپ نے شو کی کسی بھی پہلو میں, سال کے آخر میں آخری جو فگر ہوگی اس پر 2% ٹیکس لگایا گورنمنٹ نے. یہ ظلم کی انتہا ہے. اگر جو اکنامکس جاننے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. انتہائی ظلم ہے یہ, یہ نظام نہیں ہے, یہ ظالمانہ نظام ہے جس کو حکومت امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئی ہے موجودہ حکومت. بہرحال اسلام ہمیں 2.5% ٹوٹل سیونگ پر جو سرپلس ویلیو ہے, جو اضافی پیسہ ہے, جو پیسہ بچ گیا ہے اخراجات کے بعد, اس پر جو ہے وہ 2.5% زکات کا حکم دیتا ہے. لہذا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, ابھی اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں. بہرحال اللہ کی خوشنودی ہے اصل زکات کا آبجیکٹو, یعنی انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی ٹوٹل سیونگ پر, اس پر اگر ایک سال گزرا ہے اور 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی سے اگر زیادہ ہے سال گزر گیا, تو اللہ کی رضا کے لیے وہ 8 مصارف زکات جس کا تذکرہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں آیا, ان میں سے کسی میں ادا کر دے. موجودہ زمانے میں اس وقت سب سے بڑا مستحق کون ہے زکات کا؟ میں سوال کر کے رک گیا ہوں, سوچئے ذرا. موجودہ زمانے میں اس وقت سب سے بڑا مقروض کون ہے؟ ہماری اپنی حکومت. لہذا اگر حکومت, ایک مشورہ ہے, اگر حکومت زکات کی اصل روح کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرے, اسلام کا نظام معیشت میں زکات کا نظام اگر اصل روح کے ساتھ امپلیمنٹ کر دیں, تو سرمایہ چھپانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچے گی. لوگ خوشی سے اپنا سرمایہ شو کریں گے, ڈر کے نہیں, ایف بی آر کا خوف. ابھی تو قربانی بھی نہیں کریں گے یا کرنے والے ڈریں گے کہ ایف بی آر کتنی گائے خریدی, کہاں سے خریدی, اس کی جواب دو. تو بہرحال یہ خوف نہیں ہوگا ایف بی آر کا, بلکہ خوف کس کا ہوگا یا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, رب کا خوف ہونا چاہیے رب کی معرفت کے لیے. بہرحال ایف بی آر نے جتنا پریشر ڈالنا تھا ڈال دیا اور مزید ڈال رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا یا نکلے گا؟ 100 ارب روپے آ تو گئے, لیکن کتنے کھرب روپے کھا لیے لوگوں نے اور اس کا پتہ ہی نہیں کہاں گئے. واٹر ٹینکس کے اندر انہوں نے جو ہے پیسے چھپا کر رکھے ہوئے, نہیں شو کر رہے, کر لیں جو کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اسلام کا معاشی نظام میں زکات کا معاشرتی سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے سال میں ایک مرتبہ اگر 2.5% اگر صحیح طور پر امپلیمنٹ کروا دیا جائے کسی طرح, اب کس طرح وہ الگ مسئلہ ہے, تو یقین کیجئے پاکستان چند سالوں میں قرض کی بدترین لعنت سے نکل سکتا. اور آج اس سے بڑی کوئی لعنت نہیں کہ ہم مقروض قوم, دنیا کی سب سے بڑی مقروض قوم, معاشی اعتبار سے دیکھیں تو انتہائی درجے میں پہنچے ہوئے, انتہائی ذلت کے درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ کہنے کے باوجود کہ ہم ورلڈ بینک آئی ایم ایف سے قرض نہیں لیں گے, خودکشی کر لیں گے, کرنا پڑا. کرنا کیوں پڑا کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. بہرحال اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں قرض کی لعنت ہے, جو ہم آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور دنیا کی عالمی طاقتوں سے لے رہے ہیں, لینے پر مجبور ہیں. اس کا آسان ترین سلوشن اگر کوئی ہے تو وہ زکات کا پاکیزہ نظام ہے. اگر صحیح اسپرٹ کے ساتھ نافذ العمل کر دیا جائے, جو آپ کے آئین میں بھی موجود ہے, کوئی نئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. الحمدللہ آئین پاکستان اس کے لیے ساری کے سارے لاس فراہم کرتا ہے کیسے زکات کا نظام قائم کیا جائے. اس کے لوگوں نے کام بھی کیا الحمدللہ. بارہ صحیح اسپرٹ کے ساتھ نازل ہو تو سب سے بڑا معاشرتی فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی آپس کی محبتیں بڑھیں گی, اور حکومت خاص طور پر ریاست پاکستان ایک بہت بڑی لعنت سے باہر آ کر کچھ سالوں میں انشاءاللہ اس پیسے کا صحیح ترین استعمال ہی ہوگا کہ قرض ادا کر کے ان سے جان چھڑائی جائے, اور پھر اپنی اکانومی کو صحیح اصولوں کے تحت, صحیح اسلامی اصولوں کے تحت پروان چڑھایا جائے. لیبر پالیسی آپ کی وہ جو اسلام نے عطا فرمائی. آج آپ کے ملک میں ظلم کا کچھ انتہا, کچھ اندازہ ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر پیسے کی تقسیم, معاشی تقسیم کسی معاشرے میں صحیح نہ ہو, تو امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا, اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا. ان کے نزدیک یہ دو دھاری تلوار ہے. تلوار کی ایک دھار ہوتی ہے ایک طرف سے اگر مارے, ایک تلوار جس کی دو دھاریں ہوں, یعنی اوپر بھی کاٹیں نیچے بھی کاٹیں. امیر امیر سے امیر تر کیوں ہوگا؟ جہاں سودی نظام ہو, زکات کے آلٹرنیٹو جو نظام دیا گیا سرمایہ دارانہ نظام, اس کی خبیث ترین شے کیا ہے؟ سرمایہ دار روز بروز اپنے سرمایہ کو پروان چڑھائے گا سودی نظام کے ذریعے, بینکنگ کے ذریعے. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے وغیرہ وغیرہ اور بھی کئی چیزیں اس کی. اور امیر سے امیر تر ہو کر عیاشیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا. آج عیاشیوں کا کچھ اندازہ ہے؟ اسی ڈی ایچ اے کی بات بتا رہا ہوں. مساجد کے اطراف میں شراب کے اڈے کھل رہے ہیں، مسلمانوں کا علاقہ جہاں 96-97% مسلمان رہتے ہوں وہاں شراب کا پرمٹ دے کر کھلے عام شراب بک رہی ہو. اس سے بڑی کوئی عیاشی ہو سکتی ہے؟ شراب جس کو قرآن نے ممنوع قرار دیا، حدیث نے ممنوع قرار دیا، سنت میں اس کی شدید ممانعت آئی، لیکن دھڑلنے کے ساتھ شراب بک رہی ہے. اسی ڈی ایچ اے کلفٹن کی بات بتا رہا ہوں. تو بارہ اس طرح توجہ تو ہونی چاہیے ہم سب کی. خطاب جمعہ میں میں نے نام لیا باقاعدہ، مجھے کرم فرمانے فون کر کے بتایا، بتائیں لوگوں کو عیاشیوں کا حال. پان کی دکان پر اگر شراب بن لگے تو اپنی نئی نسل کو آپ بچا نہیں سکتے شراب نوشی سے. وہ پیسہ حرام کا پیسہ خاص طور پر اتنا ہے لوگوں کے پاس، ان کی اولادوں کے پاس، کہ وہ جیسے آپ عام پان کی دکان سے پان خریدتے ہیں، سگریٹ خریدتے ہیں، وہ شراب پئیں گے. شراب کے نشے میں پھر جو کچھ ہوتا ہے، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، زناکاریاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے، وہ سارے کے ساری چیزیں اس خبیث نظام کے ذریعے آئے گی. تو بہرحال جس نظام میں، سودی نظام میں پیسے کی تقسیم صحیح نہ ہو وہاں سب سے بڑی عیاشی ہوگی. پیسے والے مزید پیسہ کمانے کے لیے سودی نظام میں پیسہ لگائیں گے، نتیجتاً عیاشتر، آخرت کی فکر سے بالاتر، نافرمانیوں کا ڈھیر. اسی طرح غریب آدمی، ذرا غریب آدمی کی بھی سن لیجئے، لیبر پالیسیز بہار حکومت نے امپلیمنٹ کی، کروانے کی کوشش کی، لیکن رشوت کی وجہ سے، یہ ناسور ایک سود ہے ایک رشوت ہے، رشوت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ساری عملی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کے ملک میں گورنمنٹ نے 17,500 روپے کم از کم ویج رکھی ہے، 17,500 روپے 8 گھنٹے کی تنخواہ ایک عام مزدور کی. ذرا آپ جائزہ لے لیجئے انڈسٹریل ایریا کا جا کر خود، کتنے صحیح طور پر جو کم سے کم ویج ہے 17,500 روپے کتنے پرسنٹ لوگ دے رہے ہیں؟ آپ کو سن کو بڑی حیرت ہوگی، 8 گھنٹے سے زیادہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے مزدور، اور 17,500 نہیں دیے جا رہے، خون چوس رہے ہیں اس کا، اور جو گورنمنٹ نے ریٹ رکھا ہے وہ نہیں دے رہے. اب جاتے ہیں گورنمنٹ کے نمائندے دیکھنے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں کرم فرما، وہ ہمیں اندر کی ساری باتیں بتاتے ہیں، افسوس ہی کرتے ہیں. 35 لاکھ روپے ان کی چھوٹی سی کمپنی ہے جو 35 لاکھ روپے سالانہ رشوت دیتی ہے گورنمنٹ کو. کس چیز میں؟ 1 کروڑ روپے اگر ان کا ٹیکس بنتا ہے تو 35 لاکھ میں مکمکا ہوا جو جاتا ہے زیادہ تر ایف بی آر کے لوگوں کو، ان کے بڑے بڑے جو جائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ کھلے ہوئے اتنے بڑے بڑے، ان کو جا کر پہلے سیٹل کرتا ہے، پھر کچھ پیسہ ان میں سے بچ بچا کر گورنمنٹ میں بھی چلا جاتا ہے. اگر بچ گیا ان جنات سے، ان جائنٹ سے، تو جا کر وہ حکومت کو ملتا ہے، ورنہ رشوت کے ذریعے وہ مکمکا ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر. یہ ہے ظالمانہ پالیسی، یہ ہے ظالمانہ نظام جو آپ کے ملک میں چل رہا ہے. آج سے نہیں چل رہا، عمران خان صاحب نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، یہ نسل در نسل چل رہا، کئی سالوں سے چل رہا ہے، جو جس پر آج بات ہونی چاہیے کہ لیبر پالیسی درست کی جائے یہاں پر، اس کو امپلیمنٹ کرو، اس سرمایہ دار کو غیرت دلاؤ، اللہ اور رسول کو خوف دلاؤ کہ مزدور کو اس کا صحیح حق دیں، اس سے صحیح طور پر کام لیں. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خوش ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے، اور یقینی طور پر اس میں یہ بات بھی کہ صحیح مزدوری بھی دی جائے. یہاں نہ صحیح مزدوری دی جا رہی ہے، کام زیادہ لیا جا رہا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ڈسکسیبل ہیں جو انتہائی افسوس ہیں، افسوسناک ہیں. بہرحال اس معاشرتی مسئلے کا، اس معاشی مسئلے کا ایک بہت بڑا حل زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے. اگر سرمایہ دار سرمایہ داری کے بجائے سرمایہ کاری کرے، اب داری اور کاری میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سرمایہ دار بہت بڑا انویسٹر، کیپیٹلسٹ، اگر وہ انویسٹمنٹ کریں اس نیت سے کہ میں جو فیکٹری یا جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو روزگار ملے، حلال روزی کمانے کا موقع ملے، اور مجھے بھی جو پیسہ ملے فائدہ ہو اس میں اللہ کی رضا کے لیے سال کے سال زکات بھی ادا کی جائے، صدقات بھی دیے جائیں، اور مزدور کو اس کا صحیح حق دیا جائے، جتنا پروفٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافع عطا فرمائے اس میں مزدور کا جو حق بنتا ہے، اور یہ لا ہے ہمارے ہاں، بونس کا ایک کانسیپٹ ہے جو دیا گیا کہ اگر آپ زیادہ کماتے ہیں، سرمایہ دار اگر زیادہ کما رہا ہے تو اپنے مزدور کو بھی اس میں سے حق دیا جائے. کتنے پرسنٹ لوگ بونس دے رہے ہیں اپنے مزدور کو؟ پرسنٹیج نکال لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا ہر طرح سے فائدہ کسے ہو رہا ہے، سرمایہ دار کو، کیپٹلسٹ کو، اور مزدور پہلے ہی پس رہا ہے. اب ٹیکسیشن کی بات سن لیجئے، یہ بھی لطیفہ ہی ہے لیکن ہے بڑا دلچسپ. ایک عام آدمی، ایک عام مزدور جن کی تنخواہ 15,000 سے 20,000 روپے ہے، مثال کے طور پر 100 روپے کا بسکٹ خرید کے لاتا اپنے بچے کے لیے، کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ ٹیکس دو، ملک سوارو بھائی، اندازہ تو لگاؤ. 18% سیل ٹیکس ہے. جو ظالمانہ نظام، 100 روپے کا آپ نے بسکٹ خریدا، ڈبل روٹی خریدی، اس میں 18 روپے دے چکے. 100 روپے کا، یہ 100 روپے میں ایک سٹینڈرڈ بتا رہا ہوں، اس سے کم کی کوئی چیز نہیں آتی. 100 روپے کا آپ نے بیلنس ڈلوایا، کون سا بیلنس؟ اس میں 25 روپے گورنمنٹ کو دے چکے ہیں، اور باقی کال ریسیو کرنے، کال کرنے کے جو ٹیکس ہے وہ الگ ہے. اسی طرح آپ، یہ تو میں نے ایک دو مثالیں دے دیں. سی این جی میں کتنے پرسنٹ ٹیکس ہے کچھ اندازہ ہے؟ اور سی این جی عام آدمی ڈلواتا ہے کسی بڑی گاڑی میں؟ سی این جی 1 کروڑ روپے کی گاڑی میں سی این جی نہیں ہوتی. یہ عام آدمی، عام رکشا ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، ہم جیسے لوگ عام طور پر سی این جی استعمال کرتے ہیں. اور سی این جی وہ گیس ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کے ملک میں پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی ٹیکسیشن نہیں ہے، کوئی پروسیس کا مسئلہ نہیں. 30 سے 35 روپے کل کاسٹ آتی ہے اس کی، اور 130 روپے کے قریب، شاید کتنی ہو گئی، 100 روپے ایٹ لیسٹ کم و بیش گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے. کس سے لے رہی ہے؟ یہ پیٹرول، سی این جی، یہ میں عام استعمال کی چیزیں بتا رہا ہوں. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو گریجولی تیزی کے ساتھ اس معاشرتی مسئلے میں جائے گا، کہ یہ بھوک، افلاس، قحط سازی، یہ بے شمار جرائم کی وجہ ہے، ایک نہیں کئی جرائم. آپ کے ملک میں اکثر اور بیشتر ڈکیتی کیوں ہوتی ہے؟ یہ شغل نہیں ہے لوگوں کا، لڑکوں کا. پوچھا پولیس والوں نے، پکڑا، تم تو فلاں جگہ جاب کرتے ہو، تم ڈکیتی کیوں مارتے ہو؟ معاملات نہیں چل رہے. جاتے وقت ایک چھوٹی سی ٹیٹی لے لیے، اصلی بھی ہو یا نقلی ہو پتہ نہیں، جاتے وقت لے لیتے ہیں کچھ لوگوں سے. پیٹ پھاڑنا، لال رنگ نکلنا، یہ اصل میں معاشرتی طبقات کا جو ڈفرینسز آیا ہے، اس پورے کے پورے سودی نظام کی وجہ سے آیا، ظالمانہ نظام کی وجہ سے آیا. ایک شخص کے پاس 1,65,000 روپے کا آئی فون ہے، چھوٹا سا آئی فون، شاید اور مہنگا ہو گیا ہوگا ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے. 1,70,000 روپے کا آئی فون استعمال کرتے ہیں، اور ایک شخص کے گھر میں روٹی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، بیمار ہو گئی بیوی یا بچہ، علاج کے پیسے نہیں ہیں. اب آپ سوچیے ذرا، دونوں طبقات کا ذہنی تصور لائیے. ایک شخص کے گھر میں اس کے کتے، اس کی بلیاں، اس کے کتے اور بلیاں مرغیاں کھاتے ہیں، بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، اور ایک شخص کے گھر میں ایک پاؤ دال آتی ہے، اس میں پانی ڈال کر تھوڑا سا آٹا گوم کر سب کھانا. یہ ڈفرنس ہمارے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ ظالمانہ نظام ہے صرف، جس کی وجہ سے سودی نظام، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیوں کہا گیا؟ اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھیے. یہ بے حیائی جو تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اب کیا مسجد میں، میں کچھ بتاؤں آپ کو کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، آپ کے شہر کراچی میں، کال گرز کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور ان میں سے اکثر اب بیشتر خواتین مجبوراً وہ کام کر رہی ہیں، شوقیہ نہیں، مجبوراً، مجبوری میں وہ گھر سے نکلی ہیں جاب کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی روزگار فراہم کرنے کے، اور مجبوراً وہ غلط کام کر رہی. تو بے حیائی، فحاشی، قتل و غارت، یہ سارا کا سارا نظام ہے جو کہ یہ عطا کر رہا. ادھر عمرہ کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں آپ بیان کر چکا. اس کی ایک مثال صرف شراب ہے، کہ جس معاشرے میں شراب عام ہو جائے، جس معاشرے کے نوجوان لڑکے لڑکیاں شراب پینے لگیں، اس معاشرے کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے منسٹر صاحب فرماتے، فرما گئے، کون سے تھے، واللہ عالم، کہ شراب کا نشہ یا نشہ کرنے والیوں میں بڑی تعداد خواتین کی ہے، اور ان بچیوں کی ہیں جو اس کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں، اب سٹیٹسٹک انہی کے پاس ہوں گے. یہ فیکٹ آف دا گراؤنڈ انہوں نے بتایا، کہ تیزی کے ساتھ یہ بے حیائی، فحاشی کے ساتھ شراب کا نشہ، اسی طرح اور یہ تو میں پرانے نشے کی بات کر رہا ہوں، نئے نشے کیا کچھ آ چکے ہیں، کس طرح لیٹسٹ فارم آ چکی ہے نشے کی، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کرسٹل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، سونگا جاتا ہے صرف اسے اور دنیا ہی بدل جاتی ہے، اور کتنے ہزار روپے کا وہ آتا ہے، ہزاروں کی بات ہو رہی ہے ایک نشے کی بات. تو بہرحال یہ ہے وہ سودی نظام، یہ ہے وہ ظالمانہ نظام جس کی وجہ سے امپیکٹ آ رہے ہیں. نتیجتاً اس کا سولوشن کیا ہے، اس مرثیے کا سولوشن یہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ پاکستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کردہ ملک ہے، اس میں اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور اللہ کا دین صرف نماز روزہ نہیں ہے، اللہ کے دین کی خاص بات جو آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ اسلام کا معاشی نظام ہے. اسلام کا معاشی نظام اگر صحیح کور کے ساتھ جہاں پر بھی امپلیمنٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ترقی کرے گا، مستحکم ہوگا، آپس میں محبتیں ہوں گی، وہ معاشرہ مستحکم ہوگا. معاشی فائدے تو ہیں ہی، سرکولیشن آف ویلتھ کی وجہ سے کتنے برکتیں ہوتی ہیں. ایک پانی اگر تالاب میں پڑا ہوا ہے کئی ہفتوں سے تو سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، لیکن اس میں تازہ پانی آتا رہے اور وہ پانی آگے جا کر پودوں کے لیے، درختوں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے قابل استعمال ہو تو تالاب کا پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، پاکیزہ رہے گا. لوگوں کی زندگی ہے، لیکن وہ تالاب کا پانی جس کو آپ ویلتھ کہتے ہیں اگر لوگوں کے واٹر ٹینکوں میں جمع ہو جائے، 5000 کا نوٹ، کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ ساری ڈیلنگ ہی کیش پر ہوئی، رشوتیں اور کمیشنز جو آپ کے ملک میں ہوتے رہے ہو رہے ہیں، کیش ڈیلنگ، بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں، ضرورت نہیں بینک میں جانے کی. جو ڈیل کرنا ہے اس ملک میں، کراچی ڈی ایچ ایم ہے تو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، اور پانی جتنا بیچا گیا اور بیچا جا رہا ہے، کراچی میں پانی کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، یہ سارے جائن بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ جو پانی بیچ رہے ہیں. ڈی ایچ ایم میں تو پانی خریدا جاتا، ورنہ کیوں نہیں آتا یہ لائنوں کے ذریعے اکثر و بیشتر، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قبضہ مافیا ہے، پوری کی پوری مافیا ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. خریدو پیسہ، پیسہ ہے تو پانی خریدو. نتیجتاً وہ نتائج جو نکل رہے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن بہرحال فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اس سے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کا عادلانہ نظام ہی ان تمام مسائل کا حل ہے. کتنی پالیسیز لے آئی ہیں، ایف بی آر کو ایکٹیو کر دیجئے، خوف بڑھے گا. کل ایک بینکر سے میری بات ہو رہی ہے، اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے گورنمنٹ نے جو ٹیکس لگایا 2%، وہ اینول ٹیکس ہے، سال میں جتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ لاس اینڈ پروفٹ کی بیس پہ نہیں، آپ نے جتنے پیسے جمع کرائے ہیں بینک میں، ایکسپنسز نہیں، اس کا لاسٹ فگر جو ہوگا اس پہ 2% ٹیکس دو. مثال کے طور پر 5 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کی آپ نے، بزنس مین کی بات ہو رہی ہے، 5 کروڑ کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو 2% کتنا بڑا، 10 لاکھ روپے گورنمنٹ کہتی ہے ٹیکس لگاؤ. نتیجتاً بینک میں پیسے جمع ہی نہیں ہو رہے. تاجر برادری پوری کی پوری پریشان ہے. عمران خان صاحب کراچی تشریف لائے تو ملاقات میں پہلا ایجنڈا یہی تھا، یہ مسائل حل کرو. اس لیے نہیں تو میں گورنمنٹ بھیجا تھا کہ ہمارا جینا بند کر دو، جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی کا گردن مزید دبا دو. تو بہرحال یہ مسائل ہیں، اور ان تمام مسائل کا حل صرف اسلام کے عادلانہ نظام میں ہے. اگر اسلام کی نظام معیشت کو، جس کا ایک پہلو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، یقین کیجئے جو زکات کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، ورنہ اس میں کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے. جہاں جہاں، بس آخری بات کر لیتے ہیں، جہاں جہاں معاشی نظام، دا اکنامک سسٹم انٹرسٹ فری ہے، وہاں آج برکات دیکھی جا سکتی ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز کا ہم مثال دیتے ہیں، جا کر دیکھیے کتنے پرسنٹ پر معاملات کر رہے ہیں اپنے غریبوں کو، جو سوشلی اور اکنامیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے، گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. اور بیسٹ اکنامک سسٹم کون سا ہے، جو خود وہ بتاتے ہیں، ویئر دا انٹرسٹ ریٹ از 0%. 0% مینس انٹرسٹ فری. آج اپنی اکانومی کو آپ اللہ کے نام سے انٹرسٹ فری کیجئے، اللہ کے فضل سے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. باقی باہر والوں کو پیغام کیا دینا ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. ایک سال میں، جولائی ابھی آ رہا ہے نا، 25 جولائی کو گورنمنٹ آئی تھی، 12 مہینے میں صرف ہی دیکھ لیجئے کہ ہماری گورنمنٹ نے IMF ورلڈ بینک کو کتنے پیسے دیے، اور وہ پیسے قرض کے دیے یا سود کے دیے. آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ قرض تو انٹیکٹ ہے، بلکہ انٹیکٹ نہیں ہے، ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے وہ کئی ارب ڈالر بڑھ چکا، جو ہم نے لیا بھی نہیں وہ فلکچویشن ہوئی ڈالر کی، وہ زیادہ ہو گیا. سارا پیسہ جو دیا ہے ابھی قرض کی ادائیگی میں، سود ادا کیا ہے آپ کی گورنمنٹ نے ان 12 مہینوں میں، اس سے بڑی لعنت اور کیا ہوگی سودی نظام کی. تو بہرحال اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو سودی نظام سے پاک فرما دیں، یہاں اسلام کا ایک عادلانہ نظام اور اس میں خاص طور پر زکوٰۃ کا صدقات کا نظام نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ معاشرتی طبقاتی کشمکش جو اس وقت چل رہی ہے اور یہ بہت بڑا ایک عذاب کی شکل ہمارے سروں پر آئے گی، اللہ نہ کرے، طبقاتی کشمکش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قتل و غارت، بے حیائی، فحاشی، قتل و غارت، ڈکیتیاں، انسان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ ہو. وہ تو جنگل کا قانون ہے، انسانوں کا قانون ہے ہی نہیں. اور آج بہت سارے علاقے کراچی کے یا ملک ایسے ہیں جہاں پر ہماری جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں ہے بیکاز آف دیٹ ظالمانہ نظام. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس ظالمانہ نظام کو کی خباثتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسلام کا عادلانہ پاکیزہ نظام معیشت نافذ قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر دعا کر لیں حکومت وقت کے لیے، خاص طور پر کوشش تو کر رہے ہیں، اب کیا ڈکٹیشن لے جا رہا ہے، کیا پریشر ہیں، وہ سب چھوڑ دیجئے، وہ سارے پولیٹیکل چیزیں ان کو زیادہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا ضرور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی موجودہ حکومت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس معاشی مسئلے سے ہم باہر آ جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کا دین، دین اسلام، اس کی صحیح روح کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ ہم کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.